السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت والا رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، نشائے جام زیر و زبر ہو گئے آئینۂ محبت میں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نشائے جام زیر و زبر ہو گئے کے عنوان سے ہیں. غیر حق سے جو ہم بے خبر ہو گئے، غیر حق سے جو ہم بے خبر ہو گئے، جام مینا میرے گرم تر ہو گئے، جام مینا میرے گرم تر ہو گئے. دیکھ کر محتسب رند،
محتسب
دیکھ کر محتسب رند ایسا ڈرا، جام مینا بھی نظر حجر ہو گئے، جام مینا بھی نظر حجر ہو گئے. شیخ کامل سے لیکن وہ ایمان ملا، شیخ کامل سے لیکن وہ ایمان ملا، شیخ کامل سے لیکن وہ ایمان ملا، طائب جان مثل جگر ہو گئے، طائب جان مثل جگر ہو گئے.
کہتے ہیں حساب دینے والا جو حساب لے گئے کیا کر رہے ہو، پہلے بھی بادشاہوں کے زمانے میں محتسب ہوا کرتے تھے جو روک ٹوک کرتے تھے، تحقیقات کرتے تھے کس کے پاس ایسا آ رہا ہے کوئی خلاف شریعت کام تو نہیں کر رہا ہے. تو محتسب کے ڈر سے رند محکش توڑا تو کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت توڑ دیتے ہیں جامع مینا کو، جیسے اصل میں دو شیر مقتا ہے، قطع ہے، جو دو شیر ملا کے معنی پیدا ہوتے ہیں. تو پہلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ دیکھ کر رند محتسب، کیا ہے، دیکھ کر محتسب رند ایسا ڈرا، جام مینا بھی نظر حجر ہو گئے، حجر مانے پتھر، یعنی محتسب کے ڈر سے جام میکس جو ہے شرابی جو ہے شراب تو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو تو جام مینا کو توڑ دیتے ہیں، لیکن وہ پھر جب محتسب چلا جاتا ہے تو پھر ان کا وہ شکل شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے، جو دوسرے شعر میں نے فرمایا کہ کیا چیز ہے، شیخ کامل سے لیکن وہ ایمان ملا، طائب جام مثلے جگر ہو گئے، جگر صاحب جو تھے بہت بڑے آل انڈیا شاعر تھے، اور لیکن ان کا حال شراب نوشی کا یہ تھا کہ ان کے پاس بوتل رکھی رہتی تھی، ہر پانچ منٹ کے بعد وہ ایک گھوٹ لے لیتے تھے، اور جب مشاعرے میں آتے تھے اتنے نشے میں ہوتے تھے کہ دو آدمی پکڑ کے لاتے تھے، پھر اسی نشے میں وہ شعر پڑھتے تھے, مگر آواز ایسے غضب کی تھی کہ پورا مشاعرہ لوٹ لیتے تھے. لیکن سب سے بات بڑی بات یہ تھی کہ اس گناہ پہ وہ نادم تھے شروع ہی سے. جب کوئی ان سے کہتا تھا کہ اللہ کے کیا منہ دکھاؤ گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے, تو اسی نشے میں رونے لگتے تھے اسی کی وجہ. لیکن یہ عادت چھوٹ نہیں رہی تھی. تو متصف چاہے کتنا بھی حساب لے اور سختی کرے, ڈنڈے مارے, تو اس وقت تو اس کے سامنے جام مینا اور شراب پھینک دیں گے, لیکن بعد میں پھر وہی اسی کو شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی صحبت سے ایسا ایمان نصیب ہوتا ہے کہ ایسا ایمان نصیب ہوتا ہے کہ جگر صاحب کی طرح وہ سب تائب ہو جائے, توبہ کر لیتے ہیں, پھر وہ خود ہی نہیں پیتے. جام مینا کو توڑنا نہیں پڑتا, وہ خود ہی اس کو توڑ دیتے, خود ہی چھوڑ دیتے. جو خوف سے جو آدمی عمل کرتا ہے وہ مخلوق کے خوف سے خصوصاً, وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کا بھائی جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو درے لگیں گے. پھر کیا ہوا کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے جب وقت ہوا جہاں سے گئے اور جا کے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے, وضو بھی نہیں کیا, تو وہ تو ایسی توبہ ہوتی ہے. لیکن شیخ کامل اللہ والے کے سامنے پھر ایسی توبہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو اگر پیشکش بھی کی جائے اس گناہ کی تو پھر وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے.
شیخ کا مثل لیکن وہ ایمان ملا, تائب جام مثل جگر ہو گئے, جب مزہ مل گیا نشے ذکر کا, جب مزہ مل گیا نشے ذکر کا, نشے جام زیر جب مزہ مل گیا نشے ذکر کا, نشے جام زیر زبر ہو گئے, نشے جام زیر زبر ہو گئے.
پہلے جو شراب کا نشہ تھا ان شراب نوشوں کو, وہ ایسا نشہ تھا کہ جو ذرا سی کھٹائی سے اتر جاتا ہے, لیکن اللہ کے ذکر کے نشے کا مزہ نہیں ملتا. لیکن جب یہ مل گیا تو دنیا کی شرابوں کے نشے اس کے سامنے ہیچ ہو گئے, کیونکہ یہ وہ نشہ ہے. خاصا ہاں خاصا کہاں خمرے کے اسپم میں نبیس مستی ہے وہ دائمین ہے یکشبیس, وہ شراب جو نبی کے میخانے صلی اللہ علیہ وسلم کے میخانے سے ملتی ہے اس کی مستی دائمی ہوتی ہے, رات بھر کی نہیں ہوتی. یہ مستی تو رات بھر کی, شام کو رات کو شراب پی اور صبح کو وہ سارا نشہ ہرن ہو گیا. جو صبح کو شرابی اٹھتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے ڈنڈے مارے ہیں, اس کو سارا بدن میں بتاتے ہیں کہ ٹوٹتا ہوا ہوتا ہے, اٹھا نہیں جاتا. اور یہ مستی ایسی ہے کہ مستی ہو دائمین ہے یکشبیس, ایک رات کی مستی نہیں ہوتی, یہ پورے زندگی کی مستی ہے. اور شراب اور تلوار کی دھار کے نیچے بھی نہیں اترتی, گردن کٹ جاتی ہے لیکن یہ نشہ نہیں اترتا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. پڑھو.
دیکھ کر محتسب رند ایسا ڈرا, جام مینا بھی نظر حجر ہو گئے. شیخ کامل سے لیکن وہ ایمان ملا, تائب جام مثلِ جگر ہو گئے. جب مزا مل گیا نشے ذکر کا نشے, جام زیر و زبر ہو گئے. نشے جام زیر و زبر ہو گئے. دل میں جب مل گیا خالق سلطنت, دل میں جب مل گیا خالق سلطنت, تارک سلطنت بے خطر ہو گئے. تارک سلطنت بے خطر ہو گئے. دل میں جب مل گیا خالق سلطنت, تارک سلطنت بے خطر ہو گئے. تارک سلطنت بے خطر ہو گئے. دامنِ کو
سلطان ابراہیم ابن ادھم نے سلطنت چھوڑ دی تھی, اور ایک بادشاہ کیا پتا نہیں کتنے بادشاہوں نے سلطنت چھوڑ دی تھی. وہ تو جب تک انہیں خالق سلطنت نہیں ملا تھا, ان کے دل میں نہیں آیا تھا, اس وقت تک وہ سلطنت ان کو مزہ دے رہی تھی. اور جب خالق سلطنت آ گیا جو بادشاہوں کو سلطنت کی بھیک دیتا ہے, تو پھر اس کا مزہ کیا پوچھتے ہو, کہاں خالق اور کہاں مخلوق. اس لیے انہوں نے سینکڑوں بادشاہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی محبت میں. حضرت والا میرے شیخ محبوب شیخ حضرت والا شاہ محمد افضل صاحب شیخ العرب العظم مجدد زمانہ عارف باللہ نے فرمایا تھا کہ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ بادشاہوں نے سلطنت چھوڑ کے فقیری اختیار کر دی, بادشاہت سے فقیری لے لی, بادشاہت کے بدلے میں فقیری لے لی. لیکن ایک مثال بھی ایسی نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی پوری تاریخ میں کہ کسی صاحب نسبت ولی اللہ نے اپنی فقیری چھوڑ کے بادشاہت لے لی, کیونکہ ان کے پاس خالق سلطنت ہے. ایک شخص نے حضرت سے کہا تھا, ساؤتھ افریقہ میں بہت ہی نوجوان لڑکا, اس کی شادی ہوئی تھی, حضرت کی خدمت میں آ گیا کچھ دن کے لیے. تو اس نے کہا حضرت سے, حضرت میری بیوی جو ہے وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے, حسین ایسی حسین ہے کہ ایسی حسین لڑکیاں ہوتی نہیں ہیں, اتنی خوبصورت ہے. مگر آپ کے پاس جو مجھے مزہ ملتا ہے, وہ اس کے باوجود کہ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے, وہ مزہ جو میں آپ کے پاس مجھے مل رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ملا. اس کی کیا وجہ ہے؟ رضوان نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی کے پاس حسن ہے اور میرے پاس خالق حسن ہے. تو خالق سلطنت جس کو مل جائے, جب وہ مزہ مل گیا تو فقیری کسی فقیر سے لباس لے لیا, چھپ کے نکل کے جنگل میں چلے گئے. حضرت نے اس کے اشعار بھی کہے تھے کہ وہ سلطنت جس میں شاہی آج گزری پوش ہے اور جاہے شاہی فقر میں رو پوش ہے اور فقر کی لذت سے واقف ہو گئی جان سلطان جان عارف ہو گئی جان سلطان جان عارف ہو گئی تو فقر کی لذت سے واقف ہو گئی. تو یہ اس کا بھی عجیب واقعہ ہے جب ان کے دل میں کھٹک تو پیدا ہو گئی تھی جب اللہ جز فرماتا ہے صدر شاہ ابراہیم ابن حدم بلخ رحمت اللہ علیہ کی سلطنت کی اس سے جی گھبراتا تھا ان کا چاہتے تھے کہ اللہ کو میں کسی صورت سے حاصل کر دوں. تو رات کو سو رہے تھے اوپر بالا خانے میں تو کچھ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا اور فرشتے وہاں کی آنکھ کھل گئی تو تم آپ نے پوچھا تم کون لوگ ہو اور یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں. ان کا تعجب ہے کہ بالا خانہ ہے یہاں اونٹ کیسے آ سکتا ہے, یہاں اونٹ نہیں مل سکتا ہے, اونٹ کا کیا کام؟ تو ان کا کہ ہاں یہاں اونٹ بھی نہیں آ سکتا تو اللہ بھی اس سلطنت کے ساتھ میں نہیں مل سکتا, سارا گدوں میں اللہ نہیں مل سکتا. حالانکہ منشا یہ تھا کہ یہ جو آرام گدوں میں بھی مل سکتا ہے لیکن ان کو جن کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہو, جو سلطنت میں بہت سے کام غیر شرعی ہوتے ہیں بادشاہ مجبور ہوتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے, تو جہاں غیر شرعی کام ہو رہا ہو وہاں اللہ نہیں مل سکتا. یہ مطلب تھا کہ آرام پرستی میں اس میں اللہ نہیں مل سکتا. تو بس اسی وقت چوٹ لگ گئی فرشتے تھے, بس اس کے بعد یہ سب پورا واقعہ ہے. حضرت نے پورا نظم کیا اس کو, واقعہ اس میں اسی کتاب میں ہے. تو جس کو اللہ کی محبت کا فقر کا فقیری کا مزہ مل گیا تو سلطنت ان کی نگاہوں میں ہیچ ہو گئی, سلطنت کو ٹھوکر مار دی. چلو بھائی.
دل میں جب مل گیا خالق سلطنت تارک سلطنت بے خطر ہو گئے دامن کوہ میں آہ خلوت سے ہم دامن کوہ میں آہ خلوت سے ہم بے اثر آہ سے باثر ہو گئے بے اثر آہ سے باثر ہو گئے دامن کوہ میں آہ خلوت سے ہم بے اثر آہ سے باثر ہو گئے.
آپ کے دامن میں جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں ان اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ یاد آتی ہے اور ان کی آہیں اور زیادہ باثر ہو جاتی ہیں, اللہ تک پہنچ جاتی ہیں. جس کو مولانا حضرت سے سنا بارہا یہ شعر اکثر حضرت پڑھتے تھے, آہ راج آسماں ہمدم نبود اور راز لا غیر خدا محرم نبود. اے اللہ میں ایسی جگہ ایسے سناٹے میں آپ کا نام لیتا ہوں کہ جہاں کوئی آپ کے سوا میرا کوئی رازدان نہیں ہوتا, آہ راج آسمان کے سوا میری آہ کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا, یعنی آسمان ہوتا میں ہوتا ہوں تنہائی ہوتی ہے اور راز لا غیر میری محبت کے راز کا کوئی آشنا نہیں ہوتا, وہ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. بس آہ راج آسماں ہمدم نبود راز لا غیر خدا محرم نہ ہوئے. حضرت والا کو فرماتے تھے تین چیزیں مجھے پسند ہیں، پہاڑوں کا دامن اور دریاؤں کا کنارہ اور جنگل کا سناٹا. فرماتے ہیں یہاں اللہ اور زیادہ یاد آتا ہے، دنیاوی عاشقوں کو تو وہاں اپنے دنیاوی محبوب یاد آتے ہیں اور گندگی میں پڑ جاتے ہیں، ان مناظر کو دیکھ کے وہ اپنے محبوب فانی محبوب سے کی یاد آتی ہے ان کو، لیکن اللہ والوں کو ان مناظر سے اللہ کی یاد آتی ہے کہ یہ آسمان، زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ کس نے بنایا ہے یا کون ہے اس کا مالک و خالق؟ اللہ تعالیٰ تو اہل اللہ کی کہاں اہل اللہ کی نظر، وہ آسمان کی طرف ان کی نظر اور یہ ان کی پستی کی طرف نظر. جیسے جو پرندہ اڑنے والا ہوتا ہے، فرماتے تھے اور مولانا رومی کے شعر کا کہ اس کی جب پیدا ہوتا ہے بغیر سے کبوتر کا بچہ ہے، وہ اڑنے والا ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، اور میں نے بھی دیکھا بھی ہے وہ پر بھی ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، کیونکہ ابھی وہ اڑ نہیں سکتا لیکن اس کے اندر کی جو خواہش ہے اور جو ہے وہ اڑنے کی طرف ہوتی ہے، آسمان کی طرف ہوتی ہے، اس کی نگاہ آسمان کی طرف، کیونکہ اسے آئندہ جا کے مستقبل میں اڑنا ہے. اور گائے بھینس کا بچہ جو ہوتا ہے جن کو اڑنا ہی نہیں ہے تو ان کی نیچے ہی نظر ہوتی ہے، ان کے گردن ایسی زمین میں چارہ چلتی رہتی. تو جو جس کا جس ہونہار بلوا کے چکنے چکنے پات کہتے ہیں، حضرت والا بچپن ہی سے جب کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا اس وقت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے. بچے ماں کی گود سے مسجد کی زمین بھر لے گئے تو مسجد کی زمین اچھی لگی، اس کو بوسہ دیا. کوئی بچہ ایسا یہ وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مادر زاد ولی پیدا کرتے ہیں، ماں کی پیٹ سے ولی پیدا کرتے.
دامنِ کوہ میں آہ خلوت سے ہم بے اثر، آہ سے با اثر ہو گئے.
اللہ تک پہنچ گئی، آہیں جو تھی با اثر ہو گئیں، جو ہم اپنے گھروں میں اور شہروں میں آبادیوں میں یاد کرتے تھے وہ تنہائیوں میں وہ اور تیز ہو گئی اور شیازم تک پہنچ گئی، با اثر ہو گئی.
بے اثر آہ سے با اثر ہو گئے، غیر حق سے جو ہم بے خبر ہو گئے، جز خدا آہ کا کوئی محرم نہیں، جز خدا آہ کا کوئی محرم نہیں، جز خدا آہ کا کوئی محرم نہیں، میری آہوں سے سب بے خبر ہو گئے، میری آہوں سے سب بے خبر ہو گئے، جز خدا سب بے خبر ہو گئے، میری آہوں سے سب بے خبر ہو گئے.
جو اللہ کو یاد کرتا ہوں، آہو فواں کرتا ہوں، مخلوق کے سامنے نہیں کرتا. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ ہی میرے راز کا جاننے والا ہے، مخلوق اس سے بے خبر ہے، اس لیے اللہ کے عاشق کو وہ پہچان نہیں سکتی کیونکہ بے خبر ہے وہ اس کی خلوتوں سے، اس کے درد دل سے جو وہ اپنے اللہ کے ساتھ رکھتا ہے، جو رابطہ اس کے قلب کو حاصل ہے، اس سے تو وہ بے خبر ہے مخلوق، اور وہ اپنے حال کو چھپاتے ہیں، اپنے مقام کو چھپاتے ہیں۔ تو اس لیے مخلوق اللہ کے عاشقوں کو بہت کم ہے جو پہچانتے ہیں، ورنہ پہچان نہیں پاتے، سمجھتے ہیں کہ جیسے کافروں نے کہا تھا ماں بشر اینک بشر، ماں ہم بشر وہ اینک بشر، ماں ایشان بستہ خواب بخار، جیسے ہم ہیں ایسے یہ بھی، جیسے بشر ہمیں نبیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم بشر ہیں ایسے یہ بشر، جیسے ہم سوتے اور کھاتے پیتے ہیں ایسے یہ بھی سوتے کھاتے پیتے ہیں، بس وہی اپنا جیسا سمجھتے ہیں۔ ہر کسی ازن نے خود شد یار من من درون من نہ جست اسرار من۔ حضرت سے شعر بارہ پڑھتے تھے، حضرت کی شان کے مطابق تھا کہ ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا دوست بنا ہوا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ بہت اللہ والے ہیں، بہت بڑے ہیں، کوئی اس سے بڑا سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، لیکن اندرون من نہ جست اسرار من، لیکن میرے دل میں جو راز چھپا ہوا ہے اسے کوئی جانتا بھی نہیں، کسی نے نہ دیکھا، کسی آخر نے فرمایا تھا کہ مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا، جو دن رات 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے بھی مجھے نہیں پہچانا، میری اولاد نے بھی مجھے نہیں پہچانا، میرے محبوب دوستوں نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ یہ آخری سفر جب لاہور کا ہوا تھا، حضرت والا نے جہاں کیر کے مقبرے پہ جب جا رہے تھے تب یہ ارشاد فرمایا تھا، مندرون من جست اسرار من، کیونکہ وہ ان کے رازدار صرف اللہ تعالی ہوتے ہیں، اور خصوصاً ایسے لوگ جو کہ مخلوق کے سامنے ہنستے بولتے زیادہ ہیں، ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں، ان کو پہچاننا بہت مشکل۔ ابھی تو آخر میں حضرت والا کا یہ ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے، غیر اختیاری تھا، ورنہ حضرت والا جب صحت مند تھے تو اکثر ہنستے رہتے تھے اور رلاتے بھی رہتے تھے، بس ہنس بھی رہے، رلا بھی رہے، رو بھی رہے، لیکن اپنا جو مطلب لوگ اکثر و بیشتر تو حضرت کو ہنستا ہوا ہی دیکھتے تھے، لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ اللہ محفوظ رکھے اللہ بھاگ، جو معرفت میں شیخ کی جو کمی ہوئی اور جو ہم نہ پہچان سکے، ہمیں بھی معاف فرما دی، ہم سب کو معاف فرما دی، اور اپنے کرم کی شایان نشان ان کو درجات بلند فرما، اور ان کے اولاد کو بھی اور ذریات کو، قیامت تک آنے والی نسل کو اتنے احسانات ہیں کہ ہم تو سب کے غلام ہیں، حضرت کی اولاد کے، حضرت والا کی، حضرت کی قیامت تک آنے والی نسل کے ہم غلام ہیں، اس غلامی سے ہم نکلنا نہیں چاہتے، اس غلامی کا یہ شرف ہے، اللہ کا شکر ہے، اس غلامی کا جو ہے یعنی زنجیر غلامی میں بندھنا یہ ہمارا شرف ہے، اور حضرت والا کا اتنے احسانات ہیں کہ جان بھی اگر دے دیں، یہ کیا چیز ہے، حضرت کی اولاد کا اور ضروریات کا اکرام کرنا کون سی بڑی چیز، اگر جان بھی ہم دے دیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، ایسے احسانات حضرت والا کے ہیں کہ ماں باپ کی، خدا کی قسم ماں باپ کی محبت کو ہم بھول گئے، ماں باپ کی محبت جو کے سامنے کی، کیونکہ جسم کی پرورش کرتے ہیں ماں باپ، جان اپنا قربان کرتے ہیں، اور شیخ تو جسم کی بھی پرورش فرمائی اور جان کی بھی، ہماری آخرت کی بھی فکر کی کہ ان کی آخرت زبان ہو، روح کی بھی پرورش اور جسم کی بھی پرورش، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے اس کی بات۔ ہاں بھائی پڑھو، حضرت والا کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے،
آمین آمین۔ حضرت والا رحمہ اللہ کا بہت ہی پیارا مقطع عرض ہے، ملاحظہ فرمائیے،
سن لو اختر کا پیغام اے دوست، دوستو سن لو اختر کا پیغام اے دوستو سن لو اختر کا پیغام اے دوستو باخبر ہی سے ہم بے خبر ہو گئے باخبر ہی سے ہم بے خبر ہو گئے جز خدا کا کوئی محرم نہیں جز خدا سب بے خبر ہو گئے سن لو خطر کا پیغام اے دوستو باخبر ہی سے ہم بے خبر ہو گئے جام مینا گرم تر ہو گئے
اسی باخبر پیغام یہی ہے کہ کسی باخبر سے جو اللہ کو پہچانتا ہو اللہ کو جانتا ہو اس سے تعلق قائم کر لو تب تم ساری دنیا سے بے خبر ہو جاؤ گے اللہ ہی کے باخبر ہو جاؤ گے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن فصل بھی خبیرہ رحمان کی خبر کسی باخبر سے پوچھو جو کہ رحمان کو پہچانتا ہے اس کی معرفت رکھتا ہے اس سے پوچھو تو تم بھی اس کو اللہ کو پہچان جاؤ گے جو اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ سے باخبر ہو جاتا ہے ساری دنیا اور اس کے معاملات سے یعنی جو تعلقات اللہ کی یاد میں خلل ڈالنے والے ہیں ان سے بے خبر ہو جاتا ہے یعنی کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ جاتا ہے یا نوکری چھوڑ کے اور تجارت چھوڑ کے سب کچھ کرتا ہے لیکن ہر وقت باخدا رہتا ہے اور باقی تمام جو غیر اللہ کی سے بھلا دینے والی اللہ کی نافرمانی کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے اس کو تعلق ہی نہیں رہتا ان سے وہ کنارہ کش رہتے ہیں حضرت والا کا معارف ربانی سے سری یونین کا سفر نامہ ہے یہ سفر نامے تو حضرت والا کے کوئی وہاں کے حالات جغرافیائی حالات نہیں ہوتے تاریخی حالات نہیں ہوتے بلکہ بس حضرت کے ملفوظات ہوتے ہیں وہ مختلف مقامات کے نام لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کہیں کہیں تھوڑا سا لکھ دیا کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ سفر تشریف لے جاتی ہوئی یہ بات ارشاد فرمائی مگر حضرت خود ہی فرما دیا تھا کہ میرے جو تم نے لکھو تو وہاں کے جغرافیائی حالات اور وہاں کی تاریخی حالات یہ سب کچھ مت لکھنا بس جو بات مجھ سے سنو وہی لکھنا ٹھیک ہے پڑھیے 1993 کا اس ری یونین کا سفر نامہ ہے جو فرانس کا ایک کالونی ہے تو ساؤتھ افریقہ سے 4-5 گھنٹے کا سفر ہے ہوائی جہاز سے لیکن یہ درمیان میں ہے پیرس وہاں سے 13,000 میل دور ہے تو مگر فرانس کے تحت ہے اس لیے ری یونین نام ہے اس کا بہت خوبصورت اور بہت ہی سرسبز جزیرہ ہے تو وہاں کے تیسرا سفر تھا حضرت والا کا یہ اس وقت کے ملفوظات سے
رحمہ اللہ ایک واقعہ سناتا ہوں میرے ایک پیر بھائی بہت بڑے رئیس تھے ان کے یہاں کاریں گھوڑے بندوق کا پہرا ہوتا تھا اور پستول لگا کر خود بھی ایسی آن بان سے رہتے تھے کہ بادشاہ معلوم ہوتے تھے
سمجھے ٹھیک ہے.
ایک مرتبہ ہم بحری جہاز پر کراچی سے بمبئی گئے. اس وقت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت حافظ عبد الولی صاحب بہرائچی رحمت اللہ علیہ اور وہ رئیس صاحب بھی ہمراہ تھے. وہ عالم نہیں تھے مگر بہت ہی دیندار اور تہجد گزار تھے. ایک دن چائے بنا کر مجھ سے کہنے لگے کہ ذرا پیالیاں دھو لیں. وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے لیکن میں نے ان سے کہا کہ جناب سنیے، مجھ کو اللہ نے دو حرف علم عطا فرمایا ہے، اگر مجھ کو چائے پلانی ہے تو آئندہ کبھی پیالی دھونے کے لیے نہ کہیے گا، ورنہ میں اس کی چائے کبھی نہیں پیتا جو بعد میں ملا سے پیالی دھلوائے. انہوں نے اسی وقت اپنی ٹوپی اتاری اور کہا کہ آپ میرے سر پر جوتے لگائیے، مجھ سے یہ گستاخی کیوں ہوئی؟ لہذا جب اس طرح کا موقع آئے گا تو پتا چلے گا کہ میں مالداروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہوں. لیکن ہر ایک کے ساتھ ڈنڈے کا استعمال مناسب نہیں ہے، بلکہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے.
بالا فرماتے تھے کہ میں کسی دنیا بھر کے بادشاہ جمع ہو جائیں، میرے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ان کا روب نہیں ہے. اس کو ہم نے دیکھا یہاں جامعہ شفیہ میں، جب وہاں کے لاہور میں ضیاء الحق کو بہانا کہ دیندار تھا، اللہ والوں کی قدر کرتا تھا، علماء کی قدر کرتا تھا، تو اس کو صدر بنا دیا گیا. کہ اس حضرت تھانوی کا کوئی جلسہ تھا حضرت کی، اس میں تو اس ان کو وہاں کا صدر بنا دیا گیا تھا. تو چھ مہینے پہلے وہاں کے کچھ حضرات آئے اور آ کے کہا کہ حضرت وہ صدر ضیاء الحق آ رہے ہیں، تو آپ بھی یہاں تشریف لائیے گا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے بزرگوں نے جہاں ان بادشاہوں نے بڑے بڑے افسران نے شرکت کی ہے، اس میں ہمارے بزرگ شریک نہیں ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کتنا بھی اہل اللہ کی قدر کرنے والا ہے میں بھی جانتا ہوں، اور وہ خود بھی دیندار ہے اور علماء کی قدر کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال عالم نہیں ہے، ابھی تک اس کی داڑھی بھی نہیں ہے. لیکن وہ میں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ وہاں اتنے بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہوں اور ایک فاسق جو بظاہر فاسق ہے وہ ان کی صدارت کرے. میں ہرگز اس میں شریک نہیں ہوں. اسی وقت منع کر دیا. چھ مہینے کے بعد پھر جو ان کی اس کی وجہ سے، حالانکہ وہ اسے کہتے مدرسے والے کہ بھائی تصویریں نہ کھینچیں، تو وہ منع کر دینا. جیسے دارالعلوم میں حضرت ڈاکٹر صاحب کے مولانا رفیع صاحب وغیرہ نے کہا تھا کہ تصویریں نہیں کھینچیں گے، آپ تشریف جائیں، تو اس تصویر ایک بھی نہیں کھینچی تھی. اس نے آرڈر دے دیا بھائی تصویر نہیں کھینچے گی، انہوں نے کہا نہیں تصویر اسی بھی کھینچی. پھر خیر برار بتو لگے. لیکن حضرت والا کسی سے متاثر نہیں ہوتے، حالانکہ اپنے لوگ تھے اور حضرت سے بہت محبت کرنے والے، مگر جہاں دین کا معاملہ آیا وہاں پھر حضرت کسی سے کی پرواہ نہیں. اور پھر دوسری چیز یہ تھی کہ وہ ہمیں قصہ بھی سنایا تھا کہ ایک صاحب ہماری وطن کے تھے، دماغ میں کچھ پہلے بہت غریب تھے، اب یہاں کے امیر ہو گئے. حضرت والا ان کا اکرام کرتے تھے کہ یہ سید ہیں، مگر ہم بھی جانتے تھے پہلے سے کہ وہ بہت خلناس دماغ میں آ گیا تھا پیسہ آ کے. تو وہ حضرت والا کو خدمت میں آتے تھے، اپنی ہانکتے رہتے تھے، حضرت والا سب سنتے رہتے تھے اس کو. پھر انہوں نے دعوت کی ایک دفعہ، کئی سال کے بعد دعوت کی، اپنے گھر پہ بلایا اور سارے بڑے بڑے منسٹر پتہ نہیں کون کون، اور خود بھی مل مالک تھے، بڑے بڑے مل مالکان کو سب کو بلا لیا، اور پتہ نہیں کون منسٹر تھا، کون کون تھا، کئی کئی منسٹر تھے. اور جیسے ہزبارہ نے وہاں دسترخوان لگ گیا اور کھانا مرنے لگ گیا. حضرت نے ایسی لقمہ چھوڑ کے ایسے دیکھا تو انہوں نے ٹی وی آن کر لیا. بس حضرت نے لقمہ وہی رکھا, ایک دم کھڑے سب کے سامنے حضرت کھڑے ہو کے اتنی زور سے ڈانٹ لگائی کہتے ہوئے آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ نے میرے سامنے ٹی وی چلایا, آپ نے مجھے بکاؤ مال سمجھا ہے کہ میں تم سے متاثر ہو جاؤں گا. آپ ہر دن میں تمہارا ایک لقمہ کھانا میں حرام سمجھتا ہوں, اور اتنی ڈر سب کے سامنے ان کی سکی ہو گئی. اس بعد وہاں سے پھر تشریف لے آئے, وہ پیچھے پیچھے پھر دوڑے بھی آئے اپنے بنگلے سے. حضرت سے حضرت میں ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف فرما دیجیے, مجھے مجھ سے سب غلطی ہو گئی, خیال نہیں رہا تھا, سب معاف تو میں نے کر دیا, سب آپ اطمینان رکھیے سب معاف ہے. اور جب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گیا تھا, چلیے جب بھول لے کے تو کچھ ہو جائے. حضرت پھر آپ دو لقمے کھا لیجیے, آپ میرا دل خوش ہو جائے گا. حضرت نے کہا بس میں نے معاف کر دیا لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا. تو میں بہت اچھا تھا کہ دو لقمے کھا لیجیے, تھوڑی دیر کے لیے چل کے بیٹھ جائیے. حضرت نے کہا نہیں بس میں جب جاؤں گا کھانا تو آپ اطمینان رکھیے, آپ سے دل سے میں نے معاف کیا لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا. تو اس کے بعد تشریف گئے, پھر مجھ سے گھر آ کے فرمایا اس بارے میں کہا کہ معلوم ہے میں نے کھانا کیوں نہیں کھایا. میں کہنے لگا مجھے پتا نہیں. تو حضرت نے کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ اگر میں دوبارہ کھانا کھانے چلا جاتا تو پھر یہ کہتے کہ دیکھو یہ ہے مولوی صاحب اتنا زیادہ ہمیں ڈانٹ رہے تھے اور اب پھر دوبارہ کھانے کے لالچ میں پھر آ گئے. کیا نظر تھی اس کی. اگر کسی بادشاہ وہاں ایک ساؤتھ افریقہ میں دو بڑے بڑے سیٹ تھے, اتنے بڑے سیٹ تھے کہ ان کے رشتے دار نے مجھ سے کہا کہ یہ دونوں تین ایشیا وہاں ایک سونے کی کانوں کی شہر ہے جس میں ہم ٹھہرتے تھے جا کے, وہ سونے کی کانی کھانی تھی. تو کہنے کی یہ میں کھانوں کے یہ دو ایک آدمی دو شہر ایسے خرید سکتا ہے, یعنی یہ دو آدمی چار شہر خرید سکتے ہیں, اتنا پیسہ ان کے پاس ہے. اس کے رشتے دار تھے, یعنی اس نے کچھ فخریہ انداز میں کہا. میں نے کہا حضرت کا ان باتوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا, کوئی لاٹ صاحب ہو لاٹ کا صاحب کو بچہ ہو یا بادشاہ ہو. اور میں کہا اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک سے ایک کے مونچھیں بڑی ہوئی تھی, تو حضرت اس سے فرما رہے تھے کہ آپ کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں ان کو کاٹ دیجیے, صحت مند تھے ان کو کاٹ دیجیے. اور دوسرے کے ٹخنے چھپے ہوئے تھے تو اس سے کہتے کہ ٹخنے کھولیے اس کو. یہ چیز میں کہ تمہارے سیٹ ہوگی یہ قدر دیکھ لو سیٹوں کا چرم. حضرت کے دل پہ کیا تمہاری سیٹ ہوگی, کہنے نہیں میرا من چاہیے نہیں تھا, میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا. تو یہ چیز ہے, کسی سے متاثر پڑھیے.
پھر جن کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے وہ واجب الاحترام ہے یا نہیں؟ کیا یہ سنت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مال پر خوشی کا اظہار فرمایا؟
پورا پڑھیے نا, ہر ایک کے ساتھ ڈنڈا.
جی حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں, لہذا جب اس طرح کا موقع آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میں مالداروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہوں, لیکن ہر ایک کے ساتھ ڈنڈے کا استعمال مناسب نہیں ہے, بلکہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. پھر جن کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے وہ واجب الاحترام ہے یا نہیں؟ کیا یہ سنت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مال پر خوشی کا اظہار فرمایا؟ اگر آپ ایک مدرسہ قائم کریں اور کوئی آپ کو ایک لاکھ روپے دے دے تو کیا آپ اس کو لات ماریں گے یا اس کو انگوٹھا دکھائیں گے؟ ہاں, مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک شہزادے کو انگوٹھا دکھایا تھا, لیکن وہ کسی مدرسے کے لیے چندہ لے کر نہیں آیا تھا بلکہ وہ ان کے پیر چوم رہا تھا, یعنی آداب شاہی بجا لا رہا تھا. تو مولانا نے اس کو پہلے انگوٹھا دکھایا, اس کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ولی اللہ ہیں کہ میں ان کا پیر چوم رہا ہوں اور یہ مجھے انگوٹھا دکھا رہے ہیں۔ آخر میں اس کی عقیدت ختم کرنے کے لیے مولانا نے اس کا منہ چڑھا دیا اور بالکل آخر میں پیر دکھا دیا۔ شہزادہ وہاں سے بھاگ گیا کہ ان کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ، بعض وقت بزرگان دین ایسی حرکت کرتے ہیں تاکہ بادشاہ یا مالدار لوگ ان کے زیادہ معتقد نہ ہوں۔ لہذا مالداروں کے بارے میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھو کہ ان کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال دے رہے ہیں، اس لیے ان کی عزت کرو اور سوچو کہ معلوم نہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور ہمیں کسی کو حقیر سمجھنے کا حق ہی کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مالدار خود تو بے عمل ہوں، لیکن انہوں نے اپنا جو مال مدرسے میں دیا اس سے بعض اولیاء اللہ پیدا ہو گئے، جن کی برکت سے وہ مال دینے والے بخشے جائیں۔ آہ کیا بات فرمائی! اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، لیکن قلب میں ان کا احترام علماء کے احترام سے زیادہ نہ ہو کہ علماء سے بھی زیادہ ان کو محترم سمجھنے لگو۔ ایک بزرگ تھے جو علماء سے پیر نہیں دبواتے تھے، لیکن جو مالدار ان کے پاس آتا اس سے کہتے تھے کہ پیر دباؤ، اس طرح ان کا دماغ ٹھیک کرتے تھے، مگر علماء کی عزت کرتے تھے۔ اب مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ میں نے 3 برس ان کی صحبت اٹھائی ہے اور سلسلہ نقشبندیہ میں انہوں نے مجھے اجازت بھی دی ہے۔ حضرت نقشبندیہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان میں ہزاروں چشتیوں سے زیادہ عشق تھا۔ ان کا ایک شعر سناتا ہوں جو میری ان سے دلچسپی کا سبب بنا۔ میں 15 سال کا تھا جب حضرت کی خدمت میں گیا۔ اس وقت حضرت کی خدمت میں لکھنؤ کے علماء آئے ہوئے تھے اور حضرت یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے۔ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے۔ تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ اور لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔ وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔ یہاں تڑپنے سے مراد وہ تڑپنا نہیں ہے جیسے درد دل والے تڑپتے ہیں اور ہسپتال جاتے ہیں۔ درد دل سے مراد اللہ کی محبت کا درد ہے۔ جس کو اللہ کی محبت کا درد حاصل ہو جائے، اس کو دنیا ہی میں جنت مل جاتی ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہ جو تخت و تاج کو لیے بیٹھے ہیں، اگر ان کو اللہ والوں کے ذکر کامل کا مزہ مل جائے تو اپنے تخت و تاج کو نیلام کر دیں۔ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی جان پاک جب حق آشنا ہو گئی تو انہوں نے کچھ تو مزہ پایا تھا جو بلخ کی سلطنت چھوڑ دی۔ اس پر میرے اشعار سنیے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ۔ جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جاہ شاہی فقر میں روپوش ہے۔ جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جاہ شاہی فقر میں روپوش ہے۔ الغرض شاہ بلخ کی جان پاک، عشق حق سے ہو گئی جب دردناک۔ الغرض شاہ بلخ کی جان پاک، عشق حق سے ہو گئی جب دردناک۔ فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جان سلطان جان عارف ہو گئی۔ میرے یہ اشعار معارف مثنوی میں بھی موجود ہیں، اس کو پڑھو اور دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میری اس کتاب کے بارے میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اختر کی یہ کتاب پڑھ کر مجھے ان سے اتنی عقیدت ہو گئی جس کا مجھے تصور بھی نہیں تھا۔ تو میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولانا علی میاں ندوی لکھنؤ کے علماء کے ساتھ ان سے ملنے گئے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب عمر میں ان سب سے بڑے تھے، لہذا ڈانٹ کر فرمایا کہ اے ندوہ کے علماء، بری نظر لگ جاتی ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے، اسلام نے اس کو قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ العین حق، بری نظر سے درخت سوکھ جاتے ہیں، انسان سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، تو جب بری نظر لگنا آپ تسلیم کرتے ہیں تو اللہ والوں کی اچھی نظر لگنے کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ پھر یہ شعر پڑھا، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی، میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی۔ اللہ پر مر کر دیکھو، پھر حیات کا اصلی مزہ ملے گا۔ جو اللہ پر مر جائے یعنی بری خواہشات اور گناہ چھوڑ دے، پھر اس کی زندگی زندگی پا جائے گی۔ میرا شعر ہے، آپ کے نام پر جان دے کر، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی ہے، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی ہے۔ تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے
پورا قطع ہے یہ عزت کا، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی ہے، چل کے نقش قدم پر نبی کے بندگی بندگی پا گئی ہے۔
تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے ندوہ کے علماء سے فرمایا کہ اگر کسی اللہ والے کے ناز نہیں اٹھاؤ گے تو زبان ہوشمند تو پا جاؤ گے لیکن دل روشن سے محروم رہو گے۔ ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوشمند، اب علی گڑھ کی بھی تشبیح جان لو، ایک معزز پیٹ اس کو مان لو۔ ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوشمند، اب علی گڑھ کی بھی تشبیح جان لو، ایک معزز پیٹ اس کو مان لو۔ پھر حضرت نے فرمایا، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ لہذا حضرت کے درد محبت سے متاثر ہو کر علماء ندوہ حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور پھر ان سے بہت فیض پھیلا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر کے ساتھ ہم لوگ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، خاص کر جب مارکیٹ جاتے ہیں اور کرسچن لڑکیوں کی ٹانگوں اور رانوں پر نظر پڑتی ہے تو کلّا بل رانا علی قلوبہم، آپ محسوس کریں گے، بتائیے عورتوں کی ننگی ران دیکھنے سے کلّا بل رانا کا زنگ لگتا ہے یا نہیں؟ لہذا ہمت سے کام لو، یہ سب لا شیء ہیں اور سب لاشیں قبرستان میں جانے والی ہیں۔ مجھے اپنا ایک بہت ہی پیارا شعر یاد آ رہا ہے، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ لیکن یہ وہ شعر نہیں ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں، ابھی اس شعر کو میں قصدن چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ابا لڈو ہاتھ میں رکھ کر ہاتھ اوپر کر لیتا ہے اور بچہ کود کود کر لینے کی کوشش کرتا ہے، تو میں بھی آپ کو اس شعر کے لیے اس لیے تڑپا رہا ہوں تاکہ خوب بے چینی پیدا ہو جائے۔ سبحان، لہذا ریونین میں جب آپ سڑکوں پر جا رہے ہوں، مارکیٹنگ کرنی ہو، کچھ خریدنا ہو اور داہنی طرف دیکھیں تو کرسچن لڑکی کھڑی ہے، بائیں طرف دیکھیں تو ادھر بھی لڑکی کھڑی ہے، اوپر دیکھیں تو ادھر بھی فلیٹ سے جھانک رہی ہے، اب کہاں جائیں گے؟ جس طرف دیکھو اعوذ باللہ اور استغفر اللہ ہے، آپ اس وقت بسم اللہ نہیں آپ اس وقت بسم اللہ نہیں کہہ سکتے، ہر طرف انا للہ ہے۔ البتہ اس وقت نظر بچا کر الحمدللہ کہو کہ یا اللہ، آپ کی توفیق اور کرم سے آنکھوں کو بچانے کی توفیق ہوئی، اب اس بصارت کے بدلے ہم کو بصیرت عطا فرما دیجئے۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی آنکھ کی روشنی خدا پر فدا کرتا ہے اور نامحرموں کو نہیں دیکھتا تو اللہ اس کی بصارت کی قربانی پر اس کی بصیرت کو حلاوت ایمانی سے روشن کر دیتا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں ہزار تہجد کا نور رکھ دو اور نظر بچانے سے قلب میں جو نور پیدا ہوتا ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو ہزار تہجد کے مقابلے میں وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ والی محبت میں احتیاط کا حکم ہے کہ جو آنسو نکلیں ان کو کوئی مخلوق نہ دیکھے، صرف اللہ دیکھے، یعنی مخلوق کو دکھانے کی نیت نہ ہو۔ میں نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، میں نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا، آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا۔ جو آنسو صرف اللہ کے لیے نکلیں گے اس پر عرش کا سایہ ملے گا، لیکن اگر کبھی بے ساختہ مخلوق کے سامنے نکل آئیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس لوگ دنیاوی محبت بہت چھپاتے ہیں۔ ایک شاعر نے میرے شیخ کو ایک شعر سنایا کہ دنیاوی محبت میں ایک عاشق نے کہا کہ میں آنسوؤں کو بہنے نہیں دوں گا ورنہ میری محبت کا راز فاش ہو جائے گا، میں اشکوں کو کس طرح بہ جانے دیتا کہ مد نظر آبرو تھی کسی کی۔ کیونکہ اگر آنسو نکل جاتے تو سب کہتے کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت میں آنسو نکل آئیں تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہاں کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں۔ اگر رونا آئے تو رو لیں اور اگر نہیں آئے تو نہ روئیں، البتہ رونے والوں کی شکل ضرور بنا لیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ شعر پیش کر رہا ہوں جس کے لیے آپ کو انتظار کرایا، اور وہ شعر ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ میرا شعر ہے اور بتائیں کتنا پیارا شعر ہے، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں نفی پہلے ہے اور اثبات بعد میں ہے۔ غیر اللہ سے تعلق کی نفی پہلے ہے اور اللہ سے تعلق کا اثبات بعد میں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہاں لا الہ سے مراد باطل خدا ہیں جبکہ ہم خواہشات نفس کو خدا نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی خواہشات نفس کو جو پوچھتے ہو یہ بھی تمہارے باطل الہ ہیں، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بعض نالائقوں نے اپنی بری خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ جو بدنظری کرتا ہے وہ اپنی بری خواہشات کو خدا بنائے ہوئے ہے۔ میں بحیثیت طبیب کے عرض کرتا ہوں کہ نظر کی حفاظت میں صحت کی ضمانت بھی ہے، کیونکہ بدنظری سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ جو شخص جتنی نظر بچائے گا اس کی آنکھ کی روشنی بھی محفوظ رہے گی اور مثانے کی بیماریوں سے بھی بچا رہے گا کہ بار بار پیشاب آ رہا ہے، اور اس کا دل بھی مضبوط رہے گا، قلب میں سکون رہے گا، کیونکہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بدنظری کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے، زن العین النظر۔ تو بتاؤ کیا آنکھوں کا زنا کرنے پر ہم کو صحت ملے گی؟ خالق صحت کو ناراض کر کے ہم صحت مند رہیں گے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بدنظری سے دل پریشان رہتا ہے مگر شیطان بہکاتا ہے کہ بہت مزہ آئے گا، تو شیطان کو جواب دینے کے لیے میں نے ایک شعر بنایا ہے، جب آپ سڑکوں پر چلیں اور شیطان کہے کہ دیکھو کیسے کیسے جلوے نظر آ رہے ہیں اور کہے کہ بدنظری کرنے سے بڑا مزہ آئے گا، تو اس وقت آپ یہ شعر پڑھ لیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کسی کتاب پڑھ کے ہنس لائی جاتی ہے، جو کچھ حضرت والا کی ارشادات اور آپ کے حضرت والا کی جو بات یاد آ جاتی ہے، حالات یا بات جو کچھ بھی بتائی جاتی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور میری مغفرت کا ہم سب کی مغفرت کا بہانہ بنا دیا، اور حضرت کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ قیامت تک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سب حضرت بابا یہاں مدفون ہیں قریبی میں، ان کے صدقے سے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو دعائیں اب تک مانگی اور جو نہیں مانگی سب آپ قبول فرما لیجیے، جو دل میں ہے یا یاد نہیں رہی یا بعد میں یاد آتی ہے، یا اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجیے، معاف فرما لیجیے، اور جو دعائیں مانگی ہیں اور جو ہم اپنی یادداشت کی کمزوری سے یا اپنے کسی وجہ سے نہیں مانگ سکے، بیماری کی وجہ سے نہیں مانگ سکے، اور اس کو قبول فرما لیجیے، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا انہوں نے دعاؤں کے لیے پرچہ لکھا وہ ہمیں نہیں ملا، یا کسی سے کہلوایا وہ نہیں ملا، اور یا وہ خود کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا اللہ ان کے جملہ مقاصد حسنہ میں سب کو بامراد فرمائیے، اور حضرت والا کو یا اللہ اپنے کرم کی شاد کرم کی شایان نشان جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، اور حضرت پر اور حضرت کے اولاد پر، حضرت مولانا مذہب صاحب پر اور حضرت کے پوتے پوتی نواسے نواسی صاحبزادی صاحبہ، اے اللہ سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، ہر آفات سے محفوظ فرما، اپنی حفاظت میں رکھ اور ہر تکلیف سے اور محفوظ فرما، اور دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے، اور ہم حضرت کے اولاد کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، کیونکہ بزرگوں کا معمول ہے کہ اپنے شیخ کی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں، بلکہ شیخ کیا اولاد کیا تو بہت بڑی چیز ہے، شیخ کے شہر والوں کے لیے بھی دعا کی ہے، جیسے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ از فراز عرش بر تبریزیاں، ہر زمان از فوج از فوہ نو انگیز جان، نو انگیز جان، ہر زمان از فرح نو انگیز جان، از فراز عرش بر تبریزیاں، اے اللہ اہل تبریزیوں کے شہر کا شیخ کا شہر تھا، اے اللہ آسمان سے میرے شیخ کے شہر والوں پر بھی رحمتوں کا بارش فرما دے، اسی طرح اللہ حضرت کے خاندان والوں پر، اہل و عیال پر، ان کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والی نسل پر رحمتوں کا نزول فرما، اور ہماری سب دعاؤں کو یا رب العالمین اپنے فضل سے حضرت والا کے صدقے میں یا رب العالمین قبول فرما لی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کتاب سنانے کے بعد بس دو جملہ کہہ دیے، لیکن کیونکہ اس بیچ بیچ میں تشریح بھی ہو رہی تھی اس واسطے کوئی مانگنے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے جو کتاب پڑھ کے لوگ سناتے ہیں تو حضرت والا کبھی نہیں دیکھا کہ وہ فور دعا اس کے لیے کرتے ہیں، بس ایک جملہ کہہ دیا اللہ عمر کی توفیق عطا. ہاں کبھی تشریح وغیرہ جیسے فرماتے تھے پھر دعا مانگتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.